الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں قیامت کے قرب میں جو حالات پیش آئیں گے ان کی نشاندہی فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا وہ اس امت میں سے نہیں رہا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جتنی احادیث میں یہ آیا ہے کہ وہ اس امت میں سے نہیں رہا، اور جتنی احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یہ کام کرے، تو حدیث میں یہ دونوں مضامین اس کا مطلب ہے کہ واجب کے درجے میں ہیں۔ شیخ کا علم بہت وسیع اور گہرا تھا، اور اتنا زیادہ تھا کہ خود انہیں معلوم نہیں کہ اتنا تھا یا نہیں، کہ وہ جس علم کی طرف چل پڑتے تھے پھر اس میں گویا دریا بہا دیتے تھے۔ تو بڑی اچھی یہ بات انہوں نے ایک جگہ اپنے فتاوی میں تحریر فرمائی، اس لیے مسلمانوں کے جو مجموعی اعتبار سے مسائل ہیں اتنا دکھ اور تکلیف اور پریشانی تو ان بیچاروں کو بھی ہوتی ہے جو عملاً کچھ نہیں کر سکتے، بے اختیار اور ایسے لوگ جو کوئی طاقت نہ رکھتے ہوں اور مختلف قوتیں انہیں جانوروں کی طرح ہانکتی رہیں اور وہ تابع ہوں اس سے بھی بڑی طاقتوں کے، ان کا کیا لینا اور کیا دینا؟ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہیں اور عملاً کچھ نہ کر سکے، لیکن دکھ ہوتا ہے۔ یہ جب سے اس ایرانی جنرل کا قتل ہوا ہے تو اس کے قتل کی خبر سنتے ہی ایک حدیث ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ایک بڑے آدمی کا قتل ہوگا اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، تو کیا یہ ہے وہ؟ پھر خیال ہوا کہ اس حدیث کو ڈھونڈیں، کیونکہ مدت ہو گئی پڑھے ہوئے، اور یہ خیال تھا کہ شاید مسلم میں ہو تو وہاں تو ملی نہیں، لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کے قتل پہ ایک جنگ شروع ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فجر کے بعد جو گفتگو شروع فرمائی تو ظہر تک متصل گفتگو فرماتے رہے. لوگوں نے زہر کی نماز پڑھی اور اس دن آنے والے حالات کی اور تکوینیات گویا سمندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا, اور گویا پردے اٹھا دیے گئے زمانے کے اعتبار سے, اور وہ ایک ایک چیز کا مشاہدہ فرما رہے تھے. پھر عصر تک خطبہ چلتا رہا, پھر عصر پڑھائی اور مغرب تک, اور پھر مغرب کے بعد بھی. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ فتنہ جو اس امت میں آئے گا اور 300 کے قریب آدمی اس میں شامل ہوں گے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس دن انہوں نے نہ فرما دی ہو, اور جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا. اور یہ علم تھا, وہ کہتے تھے یہ تھا علم. اور مجھے دیکھو تو میں نے بہت چیزیں یاد کی ہیں اس میں سے, اور اب جب کوئی بات میں سنتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا پہلی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کسی آدمی کا چہرہ سامنے آئے تو مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا اسے میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فتنے یہ چیزیں شروع ہوں گی, اور پھر تفصیل کچھ انہوں نے بھی بیان کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ امت کی فتنہ یہ ایک ہے اردو زبان میں برے معنی میں, اس کا اصل ترجمہ آزمائش ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے, لے لیتا ہے پھر بھی آزماتا ہے. اللہ کی آزمائش خدا کی طرف سے ہر طرح سے ہوتی ہے. اسی فتنے سے مراد صرف برے معنی جو ہمارے ہاں ہیں یہی نہیں ہے, اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو دولت دی اسے فتنے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں, تو فتنے سے مراد یہ تھوڑا ہی ہے کہ یہ چیزیں قابل نفرت. فتنے سے مراد ہے تمہاری آزمائش ہے, جانچ ہے. تم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہو, تم اپنے مال کو کہاں خرچ کرتے ہو, پہلے سے نیکیوں میں اور بڑھ جاتے ہو, اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ مال اولاد اس سے علم میں بڑھوتی ہو جاتی ہے, یعنی وہ اسباب اور وسائل آدمی اختیار کر لیتا ہے جو علم کو بڑھا دیں. ایک کتاب اب 10,000 میں ملتی ہے, پیسے نہیں تو کہاں سے خریدے گا, پھر کسی کے پاس ہیں تو وہ خرید لے گا. اسی طرح اولاد ہے, اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے, بہت بہت بڑی بات ہے خوش نصیبی کی, اور نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جانچ ہے, فتنہ ہے, آزمائش ہے. تو وہ جو آزمائشوں کا دور آئے گا, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار سے کہ یہ شروع کب ہوگا, تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا تعلق ہے, آپ کو تو کوئی واسطہ ہی نہیں ان چیزوں سے. تو انہوں نے پھر اصرار کیا, انہوں نے کہا عمر آپ ان فتنوں اور آزمائشیں جو امت میں آئیں گی اس کے درمیان, آزمائشوں کے اور اپنے موجودہ دور کے درمیان دیوار ہیں, آپ دروازہ ہیں ایسا جو بند ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. یہ بہت گہری بات تھی جو انہوں نے پوچھی ان کے عقل اور علم کا اندازہ لگاؤ کہ فرمایا یہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کھولا جائے گا تو بند بھی ہو سکتا ہے, توڑا جائے گا تو ٹوٹے دروازے کے پیچھے جو کچھ ہے اسے باہر آنے سے کون روک سکتا ہے. تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا. کسی نے کہا کہ حذیفہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ خود بھی کہ وہ آزمائشوں کے درمیان امت کی اور اس کے درمیان دروازہ ہیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے تھے, یہ بھی پتا تھا کہ وہ توڑے جائیں گے. کیونکہ ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ قیامت آئے گی, پھر انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. فرمایا کوفہ میں سرخ آندھی چلی تھی, ہوا سرخ ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ صحرا تھے تو ریت بہت زیادہ اڑی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ قیامت سے پہلے ایسے 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 یہ فتنے سر اٹھائیں گے, یہ تمہاری آزمائش ہوگی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت گہرے آدمی تھے, بہت زیادہ, اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنے متقی, اتنے پرہیزگار تھے کہ اللہ نے ان کے علم میں برکت دی. پانچ ان کے شاگرد جن سے علم چلا اور پانچوں کے پانچوں معذور, گونگا بول ہی نہیں سکتا تھا, بہرا سنی نہیں سکتا تھا, نابینا دیکھ نہیں سکتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ پانچوں شاگرد اور پانچوں معذور, اور ان کے علم پہ اتنا اعتماد تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے فتوے کا انتظار کرتے تھے. تو اس سے بھی بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور تلاوت میں سے کوئی چیز رہ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن کا یہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے یا آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں رہا, میں بھول گیا, اور تم میں یہ عبداللہ نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہیں. تو فرمایا عبداللہ ہے تم میں, یعنی مطلب یہ کہ یہ ان میں تم موجود ہو اور مجھے لقمہ نہیں دیا. دو قول حنفیہ کے ہیں, ایک یہ ہے کہ اگر امام اتنا حصہ قرات کا پڑھ لے جو نماز کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر لقمہ نہیں دینا چاہیے. یہ لقمہ دینا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, نماز میں کسی کو بھی لقمہ دینا بہت بڑی بات ہے. اس لقمے کا مطلب سیدھے سادے لفظوں میں یہ ہے, یہ فکرہ بتانا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور آپ ٹھیک کر لیجئے. تو نماز میں جب کوئی فقرہ آئے گا جو نماز کا حصہ نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تو مجبوری ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے بسا اوقات غلط لقمہ دینے سے اس کی پہلے اپنی نماز ٹوٹتی ہے, پھر امام اگر لے لے تو اس کی نماز ٹوٹتی ہے, پھر ان دونوں کی وجہ سے پوری جماعت ختم ہو گئی. لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں, یہ آسان چیز نہیں ہے. اس لقمے کے پورے باب کو پڑھنا چاہیے کہ کب مقتدی لقمہ دے سکتا ہے اور کب نہ دے. اسی لیے فقہا منع لکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے, یہ خارجی جملہ ہے تو یہ نماز کو باطل قرار دے گا. اور دوسرا قول حنفی فقہا میں یہ ہے, اور فتویٰ بھی اسی پہ دیتے ہیں, کہ امام جتنی بھی قرآت کر لے اگر قرآن پاک میں کوئی اس نے پڑھنے میں کچھ ہو گئی چیز ایسی تو اسے لقمہ دینا چاہیے, اور یہی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں. لیکن بحث بہرحال یہ کتابوں میں موجود ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں عبداللہ نہیں ہے, مطلب یہ تھا کہ عبداللہ نے کیوں نہیں لقمہ دیا, ان کے علم پہ اتنا اعتبار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود. تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں سمجھا شاید یہ آیات منسوخ ہو گئی ہوں گی, اس لیے جناب والا نے نہیں تلاوت فرمایا. سمجھ بھی ایسی تھی. تو وہ بھی قیامت کی علامات کو بیان کرتے تھے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے, بنیادی طور پہ وہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ ان چند ایک کے گرد گھومتی ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں ظاہر ہوئیں. عراق کے متعلق فرمایا تھا کہ درہم ولا قفیز, ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک آنا انہیں کہیں سے نہیں ملے گا. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کون کرے گا, تو نام ان کے بلے روم عیسائی کریں گے. اور پھر عرض کیا گیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو پھر یہی حال شام کا ہوگا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک درہم, ایک سکہ نہیں دیں گے, سینکشنز لگ جائیں گی. یہ سینکشنز جس نے بھی دیکھی ہیں خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. پھر فرمایا تھا کہ شام میں جب یہ ہوگا تو پھر تم دیکھو گے کہ اس کے بعد ایک خلیفہ تمہارے یہاں آئے گا, اتنا مالدار ہوگا, اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ تو لٹاتا پھرے گا پیسے کو, گنے گا بھی نہیں. تو راوی کہتا ہے, مسلم میں آتا ہے کہ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں, انہوں نے کہا نہیں. اور یہ بھی اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ ایک شخص مرے گا اور اس کے مرنے پہ جنگ شروع ہوگی. تو فوراً خیال آیا کسے دیکھنا چاہیے, یہ کہیں یہی تو نہیں ہے جسے امریکنز نے مارا ہے اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ شروع ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ جب یہ زمانے آ جائیں تو علیک بالنفس خاصہ, صرف اپنی ذات کی پرواہ کرنا, بس عوام اور لوگوں کو چھوڑ دینا. یہ ایک نقطہ نظر ہے اور ایک فکر ہے اور ایک جادہ عمل ہے. پھر اس وقت کرنا کیا ہے جب یہ سارے حالات آ جائیں؟ تو ایک طریقہ یہ بھی فرمایا کہ پھر پیچھے ہٹ جانا. اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں سونے والا آدمی جاگنے والے سے اچھا ہوگا. پھر فرمایا کہ تم میں سے جو پیدل چل رہا ہوگا نا, اس سے بہتر ہے وہ جو بیٹھ جائے گا. اور فرمایا یہ چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہوگا, اور دوڑنے کی کوشش جو کرے گا وہ ان مواقع, ان جگہوں کو دیکھے گا جہاں پر فتنے ہیں, آزمائش کی چیزیں ہیں. تو راوی کہتا ہے کہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل. آپ نے فرمایا دنیا میں خون ریزی پھیل جائے گی, انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے, مار دیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے ہتھیار, اپنی تلوار توڑ دینا اور گھر میں چھپ جانا. اس نے کہا کوئی آ جائے تو فرمایا کچھ نہ کہنا, قتل ہو جاؤ گے. اور قتل کرنے کا گناہ اور یہ سب چیزیں اسی کے ذمے ہوں گی جس نے کیا ہے, تم کچھ نہ بولنا. تو فرمایا اپنی فکر کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے جو مجاہدے کا ہے, طاقت کا ہے، مجاہدہ بڑی چیز ہے کہ آدمی ان فتنوں میں رہ کر اللہ کے لیے کام کرتا رہے، ان فتنوں کا رد کرتا رہے۔ اور وجہ اس کی یہ بھی ہے جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم جب ان آزمائشوں میں آؤ گے تو تم جانتے ہو کہ تمہارا پالا، یہ یعنی اس روایت کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں ہے، تو فرمایا تمہارا پالا پڑے گا عیسائیوں سے، اور تم جانتے ہو کہ چار صفات ہوں گی عیسائیوں میں۔ اور نے کہا کہ وہ شکست کھائیں گے، پھر غور کریں گے، پھر حملہ کریں گے۔ اسرع الناس، سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے جب لوگوں پر قدرتی آفات آئیں گی، قدرتی آفات جتنی زلزلے اور سیلاب اور یہ چیزیں، اور فرمایا کہ ان کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے مستورد رضی اللہ عنہ تھے غالباً، یا جو بھی راوی تھے، ان سے کہا کہ ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا حضرت یہی سنا تھا کہ تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہی ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دجال یہودی ہوگا، تو کوئی نہ کوئی مذہب تو اس کا ہو گئی۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے پر چلتا ہے، حتیٰ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے، یہ بھی تو ایک دین ہی ہے کہ تمہارا کوئی دین نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ بھی علم ہے۔ اور یہ جو آدمی کہتا ہے میں نہیں جانتا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے تھے کہ بھیا اتنا عرصہ ساری زندگی پڑھ پڑھا کے دارالعلوم دیوبند میں، اب یہ پتا چلا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو جہالت کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا۔ ان کی باتیں، وہ تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تو بہت بڑے مقام کے آدمی تھے، لیکن فرماتے تھے کہ دیکھو، اپنی بے علمی کا پتہ چلانے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ وہی لطیفہ ہے کہ مولانا عبدالسلام نیازی، یہ بہت بڑے آدمی تھے خیر آبادی فلسفے کے، خیر آبادیوں کا فلسفہ بس ان پہ ختم ہو گیا، اور بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان سے بات کرنے کی۔ دلی میں رہتے تھے، بچے وغیرہ کوئی ایسا جھنجٹ پال نہیں رکھا تھا، اکیلے کمرے میں بس کتابیں، اور وہ دل چاہ تو کسی سے مل لیے، دل نہیں چاہ تو بیٹھے رہو۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ہم ان سیاسی اختلافات سے اٹھ کے جب دیکھیں نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کس مقام پہ تھا۔ نہرو، جواہر لال نہرو نے اپنی جوانی میں خود اپنی شادی کا دعوت نامہ فارسی میں لکھا۔ وہ دعوت نامہ پڑھ کے حیران رہ گئے ہم کہ اتنی اچھی فارسی اس شخص کی، بہت عمدہ فارسی لکھی۔ پھر ظاہر ہے کہ شادی کا موقع تھا، تو اس موقع پہ وہ جتنی بھی خوبصورتی، رانائی، یہ سب چیزیں، وہ جاتے تھے عبدالسلام صاحب نیازی، جب پرائم منسٹر تھے تب بھی، اور وقت ہی نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ کہ نہرو سے اندرا کہتی ہے کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ مسلمانوں کو اسلام کو اگر سمجھنا ابا تو کیا کروں، انہوں نے کہا ان کے پاس جایا کرو، ان کی سختی برداشت کرو، اور بیٹی اگر وہ کچھ بات کہہ بھی دیں تو چپ رہو اور ان کو سنو، وہ اسلام ہے جو وہ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے قابل قدر آدمی تھے. ایسے لوگوں کا ذکر آئے تو پھر خیالات اور زبان ان کی ثنا اور ان کی تعریف کے بغیر آگے چلنے کی ہمت نہیں پڑتی. پھر وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے, ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر. بے نظیر بے مثال لوگ تھے. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ میں گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں اور بھائی میرے دونوں ہم گئے اور ہم نے کہا کہ پڑھا دیں, تو انہوں نے غصے سے ہی بات کی. تو میں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ میں نے کہا ہم فلاں کے بیٹے ہیں. مودودی صاحب کی والدہ جو تھیں وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے بیعت تھیں, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے بیعت تھیں. تو ان کے والد کو بھی حدیث کی اجازت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. انہوں نے حدیث پڑھی تھی مودودی صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے. یاد ہے کچھ نام کیا تھا؟ خیر وہ چھپا ہوا ہے. مولانا نور الحسن کاندھلوی مولانا طلحہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, وہ تب خود بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. مولانا طلحہ صاحب اور مولانا نور الحسن راشد کاندلوی یہ اور مولانا یہ ارشد مدنی, یہ سب تینوں ایک دوسروں کے ساتھ رشتوں میں, کوئی کسی کا بہنوئی ہے, کوئی سالہ ہے, کسی نے اپنی بیٹی ادھر دی ہے, اس کی بیٹی ادھر لی ہے. یہ اتنے گنجے ہوئے رشتے ہیں. تو مولانا نور الحسن صاحب نے ایک چھاپا ہے ہمارے یہاں ہے, ایک چھاپا ہے پورا چارٹ کہ کون کس کیا شاگرد رہا. اس میں انہوں نے اس چارٹ میں دیا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے حدیث کس سے پڑھی اور پھر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ سے پڑھی وغیرہ, یہ لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں گیا تو پھر میں نے اپنے والد کا نام بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں, یہاں دلی میں آپ سے پڑھنا ہے. تو پھر خوش ہوئے, کہنے لگے ہو. پھر کہنے لگے بچوں پڑھ لو مجھ سے, مگر میرے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے, تہجد کے وقت آیا کرو رات کو اور دروازے پہ دستک نہ دینا, بس آ کے باہر بیٹھ جانا, تو اگر میں دروازہ کھول دوں تو پڑھ لینا, اور جس دن دروازہ نہ کھلے چپ کر کے واپس جانا, مگر مجھے تنگ نہ کرنا. تو مودودی صاحب نے لکھا ہم تہجد کے وقت جاتے تھے پڑھنے کے لیے. مولانا عبدالسلام صاحب اس سلسلے کے آخری بس آدمی تھے. لاؤڈ سپیکر پہ تقریر ہو رہی تھی تو قریب ہی مسجد تھی, دروازہ کھولا, سیڑھی زینے سے نیچے اترے, مسجد میں جا کر بڑے ادب احترام سے چلتے رہے. لوگ حیران کہ آج یہ بھی مسجد آئے. ٹھیک تقریر جہاں ہو رہی تھی وہاں پہنچ گئے اور جوتے اپنے رکھے وہاں پہ اور بالکل سر جھکا کے تقریر سنتے رہے. تقریر کرنے والے جب اٹھے تو ان کے ہاتھ چومے اور کہا حضرت سیرت پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بہت سی چیزیں بہت تنگ کرتی تھی, تو جب سپیکر پہ آپ کی آواز سنی تو میرے مسئلے حل ہونا شروع ہوئے. میں نے کہا یہ کون نیک آدمی ایسا ہے کہ جس کی تقریر سے میری چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں, حتیٰ کہ میں مجبور ہو گیا اور اٹھ کے آیا ہوں تاکہ زیارت کروں اور دیکھوں کہ کیا علم ہے. سبحان اللہ, ہاتھ چومے حضرت کے. اور بولنے والے حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت کے جوتے لیے، اور اب کس کی ہمت تھی کہ ان کے ہاتھ سے جوتے لیتا اور جا کر حضرت کے سامنے رکھے، انہیں پہنائے، پھر حضرت کو رخصت کیا. یہ دوسری طرف ایسی چیزیں تھیں. تو ان کے پاس جوش آئے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ کسی آدمی کا یہ قول یا اس کا کہنا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، خود یہ بھی تو ایک مذہب ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، نظریہ ہے نا. تو جوش ملی آبادی، وہی لطیفہ، چلے گئے اور جوش ملی آبادی سے مولانا کا تعلق اس اعتبار سے تھا کہ کبھی چلا جاتا تھا یہ جوش تو مولانا اس کی قدر کرتے تھے، کیونکہ جوش کو ادب، فارسی شاعری، بڑا مقام تھا اس کا اپنے اس فیلڈ میں. جوش نے ایک جگہ لکھا ہے جس بات میں ممکن ہے جھوٹی ہو، کیونکہ لپاڈیا بھی تھا نا، بہت بہت جھوٹ بولتا تھا. اس کی کتابیں پڑھیں تو آدمی اس پہ صحیح تجزیہ کیا ہے مولانا ماہر القادری نے، جب یادوں کی بارات انہوں نے لکھی نا، جب یادوں کی بارات انہوں نے لکھی تو اس پہ ملک میں بہت لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا، اور صحیح معنی میں کچا چٹھا کھولا مولانا ماہر القادری نے. فاران رسالہ بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن خیر ہمارے یہاں الحمدللہ ہے. تو جوش نے لکھا ہے کہ ہماری دادی سینکڑوں ہزاروں محاورے اردو فارسی سب جانتی تھیں، ہم جتنے بچے تھے رات کو اپنے پاس بٹھا لیتی تھی اور دل لبھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دے دی، کھانا ہو گیا یہ، اور لمبی ایک کمچی، ایک ڈنڈا، ایک سٹک پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی. بچے سارے چہکتے تھے، بولتے تھے ہم لوگ، اور بہت خوش ہوتی تھی دادی. لیکن جہاں کسی بچے نے غلط تلفظ کے ساتھ کوئی لفظ بولا اور دادی نے ایک سٹک، ایک چھڑی ماری اسے، کہ اردو نہیں جانتے، بولتے کیسے ہو. جوش نے کہا کہ جوش گیا مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر جوش نے کہا جوش سے ہی کہ حضرت ایک بات کہنے آیا ہوں. کہا کہو. کہ میں ملحد ہو گیا ہوں. برجستہ جواب دیا ان کے، چل بے، تو کہاں سے ملحد ہو گیا؟ ملحد ہونے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، تو کب سے اتنا پڑھا لکھا ہوا؟ تو یہ کسی آدمی کا کہنا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے بھی تو بہت سا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، اسلام سب کو پڑھ لیا ہے اور سب کو چھوڑ کے اب میں بے مذہب ہو گیا ہوں. ایسا کون ہے؟ الحاد بھی ایک چیز ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ٹوکا کہ یہ عیسائی اتنے زیادہ دنیا میں ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا حضرت میں نے یہی سنا ہے. غالباً حضرت مستورد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ فرمایا تھا. اور یہی وہ چیز ہے جس پہ انہوں نے چار صفات گنوائیں عیسائیوں کی، اور فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جم کر دیکھنے والے کہ حالات کیا ہو رہے ہیں، ہمیں اس میں کیا ایکشن لینا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، ہم پہ پلٹیں گے تو کیا کریں گے، ہمیں کس طرح اپنے آپ کو بچا کر اپنے دشمن کو فنا کرنا ہے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شام میں ایسے حالات آ جائیں گے، پھر فرمایا تھا مصر میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا، اور تین مرتبہ یہ کہا یہ یروشلم، یہ بیت المقدس، فرمایا تھا یہ تم دیکھو گے آباد ہوگا، اور جب یہ آباد ہوگا تو میرا شہر برباد ہو جائے گا. اب یہ جو کچھ سعودی پالیسی ہے وہ دین کے شاعر کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے، بدعات آنے لگی، وہ چیزیں جن پہ ان کے آبا و اجداد قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ادھر دیکھو تو یروشلم امریکہ نے اسے اپنا سفارت خانہ چیزیں منتقل کی، اور ادھر مدینہ منورہ میں یہ تباہی نظریاتی اعتبار سے بھی پھیل رہی ہے اور عملاً بھی پھیل رہی. خواتین کا شیوع، خواتین کا سرکاری عہدے، پرائیویٹ عہدے، یہ کب تک حجاب اور پردہ رہے گا؟ ایک نسل نہیں بدلنی اور یہ سب حجاب اور پردے ختم ہو جائیں گے، اور دو تین نسلیں ہیں ممکن ہے اس کے بعد ساری وہ چیزیں رائج ہوں جو یورپ میں رائج ہوئی ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ پھر دجال ان چیزوں کے گزرنے کے بعد فرمایا تھا یہ جو دیکھتے ہو نا تم، یہ میرے گھر کے پاس والا ستون، فرمایا تھا اس پہ کتے پیشاب کریں گے آ کے، سب جنگل ہی جنگل ہو جائے گا، سب ہر طرف پودے اور جھاڑیاں اور جنگلی چیزیں یہ اگ جائیں گی. یہ تو خیر بہت بہت بعد کی بات ہے، لیکن جس نہج پہ دھیرے دھیرے یہ چل رہے ہیں اس کا انجام بھی فرمایا تھا کہ انجام آخر کار کے ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ جب یہ زمانے آئیں گے تو دنیا میں بے وقوف لوگوں کو حکومتیں ملیں گی. ایک یہ فرمایا کہ بے وقوف ہوں گے، دوسرے فرمایا کہ ان کے اخلاق درندوں کی طرح ہوں گے، جس طرح جانور ہوتے ہیں نا، کہ جو اس کی خواہش ہے اس خواہش کا غلبہ ہو جائے گا اس کی ذات پہ. فرمایا تھا ان کے اخلاق جانوروں کی طرح ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بے عقل لوگوں کو حکومتیں ملیں گی. اور ایک جگہ تو نام لے کے فرمایا کہ جہ جہ ایک آدمی ہوگا اور اس کے چار بیٹے ہوں گے، عبد الکبیر ان میں سے ایک، اور تین اور بھی نام گنوائے. فرمایا یہ ایک آدمی کے چار بیٹے اور ان کی سلطنت آ جائے گی. اور وہ کہتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کہ اس کے والد کا نام عبد المجید ہوگا. آئے گی اب دنیا میں کہاں آئے گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ڈنڈے کی حکومت ہوگی، زور پہ چلے گی. یہ جب آئے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، تو اس موقع پر یہ لفظ آئے ہیں. وہ جب باہر نکلے ہیں عیادت کر کے تو چچا تھے اور وہ جانتے تھے، اب چچا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلے ہیں جیسے بڑوں کے ساتھ چھوٹے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں علی بنو ہاشم کے چہروں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، جب ان پہ وفات کا مرض شروع ہوتا ہے نا تو میں چہرہ دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ اب یہ گئے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ایسے آثار شروع ہو گئے. تو جاؤ اور خلافت کی بات کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ڈنڈے کی حکومت آ جائے گی، جبر کی حکومت آ جائے گی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بہت چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، انہوں نے کہا چچا میں تو کبھی بھی نہ چاہوں. انہیں اصرار کیا، ان کا نام میں نہیں چاہتا. ان کے نہ جانے کی بات یہ تھی کہ اگر خلافت شورا نے طے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس موقع پہ منع فرما دیا تو جو ملنی ہے سو بھی نہیں ملے گی. یہ اصل فکر تھی کہ میں کیوں اس چیز میں دخل دوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ نے کہا وامرہم شورا بینہم, اور لوگوں کی شورا جو ہے اس امت کا کام شورائی نظام پہ چلے گا کہ آپس کے مشورے سے وہ اپنے اداروں کا, اپنی حکومت کا, اپنے ممالک کا نظام چلائیں گے. اس سے منع فرمایا جبر کی حکومت سے, ظلم کی حکومت سے. فرد واحد اتنا با اختیار ہو جائے کہ وہ جو چاہے قوانین میں ترمیم اور اضافہ کرتا رہے, یہ طاقت کسی کی نہیں ہے, یہ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, نہ مذہبی طبقہ ہے اور نہ ہی جو ملک کو قائم رکھنے والے ہیں, یا فوج جس کے پاس ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے, یا وہ ان کی پارلیمنٹ یا جو بھی اسے کہ یہ ادارے کو یہ مشورہ کر کے آپس میں پھر حکمرانی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ فرد واحد کو حکومت دے دی جائے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت جب آئی ہے تو کوفہ میں وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کچھ بہت سی چیزیں کی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں کی تھی, اور انہوں نے وہاں جا کے منع کر دیا, ان کا نہیں اب نہیں ہوگا. مجتہد تھے, بہت بڑا مقام تھا ان کا, اتنا بلند و بالا مقام تھا کہ وفات صبح ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس سے پچھلی رات جو گزری ہے تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, بیویاں تھیں, سب پریشان تھے, تو فرمایا علی نہیں آئے, ان کا اللہ کے رسول جس کام سے آپ نے بھیجا ہے وہ نہیں ہوا ہوگا پورا, اس سے ابھی تک تو نہیں آئے. پھر دوبارہ پوچھا, پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ علی نہیں آئے, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو عورتوں کو اندازہ ہوا کہ آپ کوئی بات تنہائی میں کہنا چاہتے ہیں, اور پھر سب خواتین اٹھ کے چلی گئیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صرف جو باندیاں تھیں نا وہ 30 سے زیادہ تھیں, تو اتنے طاقتور آدمی تھے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف صاحبزادی صاحبہ سے شادی کی تھی, اور جب وہ اظہار ہوا تھا مکہ مکرمہ میں کہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی ان کا نکاح ہو جائے, اور ان کے بھائیوں نے, باقی لوگوں نے تجاویز دی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو انہیں چاہیے کہ میری بیٹی کو گھر واپس بھیج دیں, اسے چھوڑ دیں. اور پھر بڑی محبت اور اپنا حق جتاتے ہوئے کہا کہ علی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تکلیف میں ڈالتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. علی نہیں جانتے جو چیز فاطمہ کو تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے. بذات تم نہیں, فاطمہ تو میرے جسم کا, میری جان ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں حقیقت میں جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور محبت ہوتی ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے بالکل, اور اس کے بعد بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو پھر جب انتقال ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا, تو پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین رشتہ اس وقت بنتا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی کا, تو ان سے ہی نکاح کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو اتنے طاقتور آدمی, وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں داخل ہوا تو مجھے اشارے سے بولا, میں قریب ہوا اور قریب, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے میں نے کیا کیا کہ چارپائی کی دونوں جو پٹیاں تھیں انہیں پکڑا اور میں جھک گیا تاکہ میرا کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ تھے مبارک ان کے پاس. 30 سال کی عمر تھی. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں کی کہ میں تو بالکل چور ہو گیا تھک کے، میری کمر کی ہڈیاں درد ہونے لگا مجھے اتنی طویل باتیں کی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس لیے ظاہر ہے کہ خود مجتہد تھے. مثلا یہ جمعہ ہی ہے، اس میں دو یا تین اذانوں کا مسئلہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اقامت جو ہے یہ بعض رات نے اسے بھی جمعے میں تیسری اذان قرار دیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہی جب آپ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ ایک آدمی اذان دیتا تھا. وہ اذان ہوتی کہاں تھی، مسجد کے دروازے پہ یا منبر کے سامنے؟ مسجد کے دروازے پہ ہوتی تھی یا منبر کے سامنے ہوتی تھی؟ یہ اہل علم کو غور کرنا چاہیے. صراحتاً جن مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مسجد کے دروازے پہ آپ کا ایک مؤذن تھا اور مسجد کے دروازے پہ جا کے اذان دیا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں کتابوں میں آئیں. اچھا، اور چھوڑو اس کو، یہ بھی ایک بحث ہی ہے. تو وہ اقامت جو ہے، یہ بعض اسے بھی اذان شمار کرتے تھے، تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اذانیں ہوتی تھیں، پھر تیسری اذان یہ اضافہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. اور زورا ایک جگہ تھی، بہت بڑا پتھر تھا یا مکان تھا، وہاں پہ تیسری اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، میرے زمانے میں بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، مدینہ منورہ کی آبادی بہت دور دور تک پھیل گئی ہے اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس لیے وہ جو زورا ہے اس مکان کی چھت پہ چڑھ کے یا اس بڑے پتھر پہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ جمعے کے لیے آئیں. وہ تیسری اذان شروع ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے سارے، بہت بڑے بڑے، کسی نے کچھ نہیں کہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو گویا اس پہ ایک طرح کا جوڑ ہو گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، امیر المومنین نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب خود کوفہ گئے ہیں تو چھوڑ دی، اس کو ختم کر دیا تھا. فرمایا وہی کرو جو ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چوتھی اذان بھی ہوتی تھی پھر، وہ عثمانیوں کا تھا کہ جب امام آتا تھا خطبہ دینے کے لیے تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا تھا، ان عثمانیوں نے چوتھی اذان اس وقت کے فقہا نے، مفتیوں نے جائز قرار دیا تھا. وہ کہتے تھے اس لیے کہ لوگ اب آئیں اور آ کر تقریر سنیں، خطبہ سنیں، انہیں پتا چلے کہ امام آ گیا. بعض نے کہا کہ عثمانیوں نے یہ اضافہ حرم شریف میں کیا تھا، بہرحال جہاں بھی ہوا ہوگا، لیکن یہ اذانوں کی تعداد چار تک پہنچی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ گئے ہیں، اس طرح کی بہت مثالیں مل جائیں گی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کوفہ پہنچنے پہ، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی بعض اوقات انہوں نے بالکل مجتہد تھے، ان کا میں اس کو بالکل نہیں مانوں گا، اس طرح ان کا بالکل نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں نے جا کے کہا کہ حج تمتع کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، ان کا کہ ہاں میں جانتا ہوں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منع فرمایا تھا اور منع فرمانے کی کوئی بات تھی. انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اب منع فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو امیر المومنین نے کہا تھا ہم اس پہ قائم ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے جانوروں کو ان کے لیے وہ گتاوا کر رہے تھے اور ان کے دونوں بازوؤں پہ جو کپڑے تھے، یعنی جو آستینیں تھیں، انہوں نے کوہنی سے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، اور پانی میں وہ چیزیں ڈال کر گھول رہے تھے اپنے ہاتھ سے, تو ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا میں بالکل اس کو نہیں مانتا کہ یہ کرو اور یہ کرو. وہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں بھی آئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے وہاں کوفہ پہنچ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے, اور جو وقتی طور پہ, یہ بڑی بات ہے کہ وقتی طور پہ اور کسی محدود مدت کے لیے خلیفہ مسلمین کوئی کام کرتے ہیں, اس میں مجتہد کی ضرورتیں پیش آتی ہیں. مجتہد سمجھتا ہے کہ یہ چیز اب ہو سکتی ہے نہیں, چلے گئے نہیں. سیدنا علی رضی اللہ بعض چیزیں نہیں کی. کیا چیز تھی؟ وہ ان کا اجتہاد. مصیبت یہ ہے کہ اب اتنے بڑے لوگ نہیں تھے جو اصول فقہ کو, ان چیزوں کو پڑھے ہوئے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجتہدانہ بصیرت بھی رکھتے ہوں کہ ہمارے زمانے میں ان احکامات پر کیسے عمل کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا. تو وہاں یہ آیا ہے کہ تم دیکھو گے عیسائی غالب آ جائیں گے, اور تم دیکھو گے کہ ان کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہو جائے گی, اور تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اسرع الناس, لوگوں کی مدد کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے ہوں گے. اور اس زمانے میں جنگیں ہوں گی, اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ پرندہ اڑے گا اور تھک کے گرے گا اور مر جائے گا. انسانی گوشت کے علاوہ اسے کوئی چیز نہیں ملے گی. پرندے کئی کئی میل تک اڑتے ہیں. ایک جگہ آیا حدیث میں کہ مر جائے گا, اس کی جان نکل جائے گی, اور اس سے جو تعفن پیدا ہوگا اور دنیا میں جو تباہی اس سے مچے گی, یہ سب عالمگیر جنگوں کی طرف دنیا چلی جائے گی. کیونکہ بے عقل لوگوں کو فرمایا تھا حکومت ملے گی, عقل نہیں ہے اور اخلاق جانوروں جیسے ہوں گے. جانوروں کے اخلاق جو ہوتے ہیں, اب شیر کی کوئی زبان سمجھتا ہو تو شیر اپنی درندگی پر فخر کرتا ہوگا کہ میں نے اتنے جانور مار لیے. یہ پہلی بار یہ دور دیکھا ہے اپنے ملک میں, تو پہلی بار یہ دور دیکھا ہے کہ جھوٹ پہ فخر ہے, برائی پہ فخر ہے. کوئی بتائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس جھوٹ پہ مطلب اتنی بے شرمی ہے کہ وہ جھوٹ بھی قابل فخر چیز بن گیا کہ ٹھیک کیا, اچھا کیا. سبحان اللہ, آج کے اخبار اٹھا کے دیکھو تو کہتے ہیں کہ وزیر تعلیم کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے, تجربے کا ہونا ضروری ہے. بھلا دنیا میں کون سا وہ غلط نظریہ ہے جس کو الفاظ کے کھیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ ان سب کا جد اعظم وہ شیطان, اس نے بھی اللہ تعالی سے کہا کہ آپ کہتے ہیں اس کو سجدہ کروں, یہ مٹی کا ہے, میں آگ کہوں, آگ بھی بھلا مٹی کے سامنے جھکتی ہے؟ بولا تو وہ بھی. بات یہ نہیں ہوتی کہ یہ بات ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ معقول کتنی ہے, عقل کے معیار پر پوری کتنی اترتی. تو فرمایا تھا طاقت کی حکومت ہوگی, جہجہ کا نام لے کے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی, لوگوں کو ہانکے گا جیسے بھیڑوں کو ہانکا جاتا ہے. اس لیے طاقت کی حکومت ایسے ہی ہوتی, شورائی نظام نہیں ہوتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, قتل ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے. اس جبر کے خلاف اتنا شریعت کا مزاج ہے کہ جبر وہ مانتی ہی نہیں ہے. گویا ہم نے ایک مرتبہ یہ بات کی تھی کہ تکوینیات میں جبر ہوتا ہے, تشریعات میں نہیں ہوتا, اور تکوینیات وہ اللہ کے قبضے میں, اللہ جو چاہے سو کرے, اور اللہ تعالیٰ ایسی اپنے احکامات کو نافذ کر دیتا ہے تکوینیات میں کہ بولنے کی پھر گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن انسان انسانوں پہ جبر کریں, انسان انسانوں کی رائے کا احترام نہ کریں, انسان انسانوں کے ساتھ مشورہ کیے بغیر جبر کرے, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت اس مزاج کو مانتی ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو جب اس نے ایک آدمی کو مارا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس مقدمے میں خود اس محمد کو مارا, اور جملہ کیا غضب کا ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے, فرمایا متا استعبدتم الناس, تم نے کب سے لوگوں کو جبرن غلام بنانا شروع کر دیا, تم نے کب سے لوگوں کی آزادیاں چھیننی شروع کر دی ہیں. وقد ولدتم امہاتم احرارا, ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا. بنیادی طور پہ حریت اور آزادی حق ہے, وہ اس قدر حریت اور آزادی حق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح جب ہوا ہے فاطمہ سے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہاں جانتے ہوں گے کہ حکومت انہیں ملے گی خلافت. وہ اللہ کی بندی, اس نے نکاح میں یہ شرط کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی رہا کروں اور آپ مجھے اس سے نہیں منع کریں گے. انہوں نے غالباً اندازہ لگایا ہوگا کہ بیوی کے بارے میں انہیں بہت غیرت آتی کہ خواتین کے بارے میں, شاید اس سے اندازہ کیا ہو یا جو بھی ہو. اب جب وہ خود خلیفہ بنے اور لوگوں کو عورتوں کو روکتے رہے کہ مت آؤ مسجد نبوی میں, اپنے گھر میں نماز پڑھو, خاص طور پہ جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے تھے فرماتے تھے انہیں کہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو, مسجد نبوی سے تمہاری نماز وہ زیادہ افضل ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب بچوں کو ماں کی ضرورت پیش آ جائے, تو گھر سے نہ نکلو. اہلیہ بھی جاتی تھی, لوگوں نے دبے لفظوں میں بات شروع کی, ان کی اپنی اہلیہ تو جاتی ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طریقہ کیا, مسجد نبوی میں نماز انہوں نے ہی پڑھانی ہوتی تھی, وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے اور جو عورتیں گزرتی تھیں تیز نظروں سے دیکھتے تھے گھور کے اپنی اہلیہ کو. تو وہ ایک دن آئی اور انہوں نے کہا آپ نے نکاح میں یہ شرط میرے ساتھ رکھی تھی. فرمایا میں جانتا ہوں. اس کا یہ جو آپ کرسی پہ بیٹھ کے مجھے دیکھتے ہیں نا, اس طرح تیز نظروں کا میری طبیعت پہ اثر پڑتا ہے, آپ یہ نہ کیا کریں میرے ساتھ, ایسے نہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اٹھ کے. یہ حریت فکر نہیں ہے تو حریت عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کون کس کی آزادی سلب کر سکتا ہے؟ جبر کی حکومتیں ہیں اور فرد واحد کا جبر ہے, فرد واحد کا جبر ہے, فرد واحد ہے یا پھر اس کے خوش آمدی ہیں, ان کا جبر ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ ان مسلمانوں میں ہے جن مسلمانوں نے غلامی کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کیا تھا. یہ کب سے غلام بنے؟ کبھی بھی نہیں, ہمیشہ آزادی رہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کئی جگہ پر فرمایا اگر چاہو تو یہ کر لو, اگر چاہو تو یہ کر لو, اور اگر تم یہ کر لو تو تمہاری مرضی ہے. کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا. حریت فکر اتنی ہے, حریت عمل اتنی ہے, فتوے کی اتنی آزاد فضا ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہیں اور کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے ذمے کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے آخر فرمایا کہ ابو الحسن آپ بھی تو کچھ فتویٰ دیں, علی تم بھی کچھ کہو. ان کا امیر المومنین آپ کے ذمے ایک بچے کی دیت لازم آتی ہے, یہ بچہ جو ضائع ہو گیا ہے ولادت سے پہلے یہ آپ کی وجہ سے. رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے, ان کا میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ پوچھا ہے, میں نے صاف بتا دیا ہے کہ یہ خون یہ پیسے آپ کے ذمے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے والے بلایا، کہا بھئی پیسے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ان کا فتویٰ یہ کہ جتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کوئی ایک بھی خوش آمدی نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو حریت فکر کو چھوڑ دے، سوچ میں آزادی تھی، بحث کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول وہی ہے؟ آپ فرماتے نہیں، پھر آزادی، اور فرما دیتے وہی ہے، وہ کہتے تھے چپ ہو جاؤ بس. اسی کا یہ پہلو ہے کہ چین میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کوئی بولنے والا نہیں. پہلے روسی کر رہے تھے اور خبریں آتی تھیں، لوگ کہتے تھے جی یہ امریکن میڈیا کام کر رہا ہے، سب جھوٹ ہے، رشیا میں کچھ نہیں ہو رہا. رشیا میں وہ کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک صدی سے بھی پہلے سارے آثار، خانقاہیں، نظام سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. 1917 کا جو ان کا انقلاب تھا، اس نے بالکل تباہ و برباد کر دیا، ایسی تہذیب مٹا دی جو دنیا میں کبھی دوبارہ قائم نہیں ہوگی. مسلمانوں کی تاریخ وہ خاک میں انہوں نے ملا دی، جب کبھی بھی وہ تہذیب نہیں اٹھے گی. وہ اتنا بڑا نقصان. اور جب آزادی ملی ہے ریاستوں کو، تو ہم نے جا کے وہاں دیکھا مسلمان نام بچوں کے اور انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، وہ جانتے ہی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے. اور پورے عالم اسلام میں ایک ادارہ ایسا نہیں قائم ہوا جو ان روسیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے محنت کرے کہ ہماری اولادیں. ایک ادارہ نامینیٹ انگلی رکھ کے بتائیں کہ یہ ادارہ ہے جو مسلمانوں نے اس لیے قائم کیا ہے کہ روس میں جتنا ایک صدی میں تغیر اور نقصان ہوا ہے، ان بچوں کو، ان کی تہذیب، ان بچوں کو دیکھا جائے. ان کی اکثریت اس وقت عراق شام میں ہجرت کر گئی تھی، مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئی تھی. اب تک ایک صدی میں 3-4 نسلیں بدلی ہیں، اب تک وہاں لوگوں کو دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ سمرقند اور بخارا کا خون ہے، یہ یہاں کا نہیں. یہ جتنے بخاری تھے، سید بخارا کے سادات، اب تک دنیا میں مختلف جگہوں پہ چلے آتے ہیں کہ بخاری سید خاص طور پہ مارے گئے اور نکالے گئے. وہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، یہ حسینی سید ہے نا، عام طور پہ بخاری سید جو ہوتے ہیں، ان کی زندگی مظلومیت کے ساتھ گزری. یہ تاریخ ہی نہیں پتا، پڑھا ہی نہیں ہم نے. چیما صاحب کی کتاب اب آ رہی ہے، دو کتابیں، فضل الہی، افضل چیما، ضیاء الحق کے زمانے میں بڑی نمایاں شخصیت تھی، بہت ہر طرف ان کا چرچا تھا، نام تھا. دو کتابیں اب ان کی آ رہی ہیں، ہم نے بھی منگائی ہیں. رات امریکہ سے ایک دوست کو کہا تھا، انہوں نے کہا بھی پہنچ گئی ہمارے تک، تمہیں بھی بھیج دیں گے. وہ اب پڑھنے کے قابل. اس دور میں ہوتا کیا رہا اور جبر کیا ہوتا رہا. انہوں نے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس گیا تھا اور دانتوں سے خون بہ رہا ہے، مسوڑے تباہ ہوئے ہوئے ان کے، اور بڑی بری حالت. میں نے آ کے ضیاء الحق سے کہا کہ میں بھٹو صاحب سے ملا تھا، اس بیچارے کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور اس طرح وزیر اعظم رہا ہے آپ جانتے ہیں، تو کم سے کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق بھی نہ رہے، یہ تو نہ کریں آپ. تو صوفے پہ بیٹھے اور بہت زور سے ہنسے، کہہ کے لگاتے رہے. تو میں نے انہیں بتایا میں نے کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو ایسے کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، پھر وہ ہنستے رہے، پھر ہوا جو کچھ کے ہوا۔ اس لیے ان ایوانوں میں بیٹھنے والے، شاید شیطان یہ بھلا دیتا ہے کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، بس نہیں جلتا، لیکن ایک سطر لکھ کے ان کو بھیجنی چاہیے کہ جو مقافات عمل ہے نا، اعمال کے نتائج، یہ اللہ کی چکی آہستہ چلتی ہے اور باریک پیستی ہے، اللہ کی چکی آہستہ چلتی ہے اور باریک پیستی ہے۔ بس خاندانوں میں دیکھ لو، خدا کی چکی بڑی آہستہ چلتی ہے اور اتنا باریک پیستی ہے کہ نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہیں وہ الگ ہیں۔ جو اپنے خاندانوں میں ترم خان بنے پھرتے تھے، جبر تھا، کسی کی نہیں سننی، میں جو کہتا ہوں یہ میں، اللہ تعالی نے موت سے پہلے پہلے پیس کے رکھ دیا اور بہت باریک پیسا۔ خاندانوں میں ہم نے پیسیوں واقعات دیکھے کہ جس سے نفرت تھی اور جس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں تھا، جب وہ اکڑ ٹوٹی تو صبح شام وہی خاتون، وہی بچے، وہی اس کی خدمت کر رہے ہیں، اب کہاں گیا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور تھوکتی ہوں تمہارے منہ پہ، یہ سب دعوے کے دعوے ایسے ہی بھرے رہ گئے، بڑھاپے نے ساری کسریں نکال دی۔ بڑی عبرت کی جگہ ہے یہ دنیا، بڑی عبرت کی جگہ ہے، سوچو اور دیکھو، اور دیکھو اور سوچو، دونوں طرح سے بڑی عبرت کی جگہ۔ اس لیے ہمیں تو اپنے حضرات کا مسلک، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، مگر بس وہی ٹھیک ہے۔ فراست بھی ایک چیز ہے نا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یہ چھٹی حصہ ہے، مومن کی فراست بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماموں نہیں تھے، یعنی حقیقی ماموں تو جب ہوتے جب حضرت آمنہ کے بھائی ہوتے، ایسے تو نہیں تھا، لیکن چونکہ ننہال وہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ فرماتے تھے کہ سعد میرے ماموں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ماموں جیسا، سعد جیسا کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ۔ بہت طویل عمر اللہ نے دی تھی اور بڑے مناقب ہیں ان کے، اور ان کے ایک ایک جملے کا عالم اسلام پہ اثر پڑتا تھا، ایک ایک جملے کا۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ کم بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہ فکرہ پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے، نہیں بولتے تھے زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے تھے۔ طواف کر رہے تھے، طواف کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور کہا سعد آئیں، آپ سے بات کرنی۔ بیت اللہ کے اندر تشریف لے حاضری ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے اور علی کے یہ یہ اختلافات ہیں، آپ میرا ساتھ دیں، آپ نے دیکھا ہے علی نے فلاں کام فلاں کام۔ سعد رضی اللہ عنہ صاف انکار کر دیا۔ یہ بتانا ہے کہ وہ کس درجے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی میں اگر تین باتیں نہ ہوتی نا تو معاویہ میں آپ کا ساتھ دیتا، اور پھر انہوں نے گنوائی اسے، تفصیل سے گنوایا اسے۔ مدینہ منورہ سے کئی میل کے فاصلے پر اپنا محل بنوایا تھا، پیسہ بھی اللہ نے خوب دیا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن چھ آدمیوں کو خلافت کا کہا تھا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے تھے کہ جب تک ان میں ایک بھی زندہ ہے نا خلافت اسی کے پاس جانی چاہیے. یہ ان کی سمجھ کا کمال تھا. گئے چھ آدمی امیر المومنین نے منتخب کیے ہیں, ان میں سے ایک نے خلیفہ بننا ہے, جو بھی بنا لیکن پانچ تو زندہ رہیں گے نا بعد میں, باقی ان میں سے جو بھی جب تک زندہ ہے وہ خلیفہ ہو. یہ گہری سمجھ تھی. اور ہوا یہ کہ پھر سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 33 ہجری میں, پھر دو یا تین سال کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, پھر طلحہ اور زبیر یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں جو کچھ پیش آیا, پانچویں خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے, لے دے کے ایک آدمی رہ گئے تھے سعد رضی اللہ عنہ. اور صحابہ رضی اللہ عنہ ادھر گئے پھر خلافت کے لیے کہ آپ لے لیں. مکہ والے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تابع تھے, مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو خیر ہر کوئی کہتا تھا لیکن خاص طور پہ مدینہ منورہ میں, اور بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ خلافت آپ لیں. سعد رضی اللہ عنہ نے کئی میل, یعنی ان کی قبولیت عند اللہ یہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو جنت الوقی میں تدفین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ 8-10 میل کا فاصلہ طے کیا ہے پیدل سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا کے چلتے رہے. بڑا شرف ہے ان کا کہ اتنے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ بھی اٹھایا, غسل بھی دیا, پھر ان کے محل سے جنت الوقی تک لائے, اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا یہاں رکھو ان کا جنازہ اور میں پڑھوں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پڑھیں گی, پھر اسے اٹھانا. اس میں آیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے برا مانا کہ عورتیں جنازہ پڑھیں, لیکن چونکہ ام المومنین تھی اس سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکا. ان تک جب خبر پہنچی کہ آپ کی اس بات پر لوگوں نے کچھ برا منایا ہے تو فرمانے لگی لوگوں کے حافظے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کیا سہل اور سہیل کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکھ کے نہیں پڑھایا تھا, ہم نے نہیں پڑھا تھا, کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تو اس ڈانٹ پہ بھی لوگ چپ رہے. حنفیہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس کو برا منانا یہ دلیل ہے اس کی کہ عورتوں کے لیے جنازہ نہیں ہے, لیکن اگر پڑھیں گی تو ٹھیک ہے. اور سعد رضی اللہ عنہ غالباً آخری آدمی ہے جن کا جنازہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں رکھ کے پڑھایا گیا, غالباً ہمیں اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ملا جس کا جنازہ ایسے ہوا. بیٹھے ہوئے تھے وہ اور دھول اٹھی, اور گھوڑے کے ٹاپوں سے ہر طرف مٹی مٹی چھا گئی. تو سعد رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آیا پایا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب, اللہ یہ جو سوار آ رہا ہے نا میں اس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کون برا ہے. اور جب وہ آگے آیا گھوڑے پہ بیٹھنے والا تو ان کا اپنا بیٹا تھا عمر. سعد رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا, یہ وہی عمر ابن سعد ہے جو کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آیا. یہ سعد رضی اللہ عنہ کی فراست تھی کہ انہوں نے اس کے شر سے پناہ مانگی, اندازہ ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ, یقین ہوا ہوگا. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ اتنے ہیں اور فلاں جانور اتنے ہیں اور فلاں جانور اتنے ہیں. اس نے کہا آپ ابا ابھی تک ان جانوروں کی گنتی اور ان کاموں میں مصروف ہیں اور دوسری طرف لوگ آپ کو بلا رہے ہیں خلافت کے لیے, لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ حکومت کا عہدہ نہیں لیتے، خلافت نہیں لیتے اور اس میں مصروف ہیں، تو ان کا چپ رہے، مت بول۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سب سے اچھا مومن ہے جو غنی ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ متقی ہے، پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو آدمی متقی ہے، غنی ہے اور چھپا ہوا ہے۔ پوچھا تھا، عرض کیا تھا، تو فرمایا تھا سب سے اچھا مومن وہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی عملی زندگی میں تقویٰ ہے، نیکی ہے، گڑبڑ نہیں کرتا، خدا کے دین کو نہیں بیچتا۔ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ متقی ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں آپ کبھی غور کریں تو بڑے سے بڑا عالم دین اور بڑے سے بڑا آدمی بھی کبیرہ گناہوں سے کب محفوظ ہے؟ وہ عملاً کبیرہ گناہ یہی نہیں ہے کہ نشہ کر لیا یا کوئی اور چیز، گفتگو کرتا ہے اور اس میں گمراہی آ جاتی ہے۔ عقیدہ ہے، بظاہر عالم دین ہے اور گمراہی کا عقیدہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ سے بھی بدتر چیز ہے جو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ فقہا نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک، اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے۔ متواتر حدیثیں آئی ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں اتنے لوگ اس کے راوی ہیں، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً روات ایک جگہ جو اب اسلام آباد میں شامل ہو گئی، ہزاروں لوگ جانتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اٹھ کے گئے کہ نہیں جی نہیں، وہ تو روات ایک الگ گاؤں ہے، تو لوگ کہیں گے یہ جھوٹ ہے یار، کیسی بات کرتے، جاؤ دیکھو۔ متواتر احادیث آئی ہیں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آج کسی نے کہا کہ کیا موزوں پہ مسا جائز ہے، چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف قرآن ہے اور وہ کہتا ہے پاؤں کے دھونے کو، اور آپ چمڑے کے موزوں پر مسے کو جائز قرار دیتے ہیں، تو قرآن نے جو ایک حکم دیا ہے دھونے کا، آپ اس حکم کے ساتھ دوسرا حکم مسا کا لگا رہے ہیں، تو کیا وہ حکم محدود ہو گیا اس سے کہ آپ کیا فتویٰ دینے چلیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا، اللہ کی قسم 80 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک نہ پہنچی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ مسا فرمایا، میں کبھی یہ نہ کرتا۔ 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بہت بڑی چیز ہے۔ صاحب بحر الرائق نے یہ لکھا، البحر الرائق میں دیکھی یہ بات۔ اس لیے یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بدتر چیز ہے، عقیدے کی گمراہی۔ اور حیرت ہوتی ہے لوگوں کے وہ پیشوا ہیں اور لوگوں کے وہ دینی رہنما ہیں، اور کوئی انہیں احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک کتاب و سنت کے بعد امت کے علماء نے جو تشریحات کی ہیں وہ قابل اعتنا نہیں ہیں۔ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی تھے، انہیں بھی اجتہاد کا حق تھا، ہمیں بھی ہے۔ اے یار، یہ جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب شریعت کا کوئی حکم خدا کی کتاب سے آئے تو فعل الراس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ۔ فَإِذَا جَاءَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، علی الراس والعین، تو بھی سر آنکھوں پہ. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے تو الراس والعین, میرے سر پہ میری آنکھوں پہ وہ حکم. فَإِذَا جَاءَنِ التَّابِعِينَ, جب صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے ملتا ہے, فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ, ہم بھی مرد ہیں وہ بھی مرد ہیں. یہ حضرت نے فرمایا تھا, وہ کہہ سکتے تھے اس لیے کہ وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. یہ اوزائی ہیں, ابراہیم نخعی ہیں, یہ اسود ہیں, یہ علقمہ ہیں, یہ طاووس ہیں, یہ سب کے سب لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین کے تو شاگرد ہیں. یہ وہ کہہ سکتے تھے, ہم تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں. ہمیں تو ان کے جملے ہی سمجھ میں آ جائیں تو بس کافی. یہ وہ گمراہیاں ہیں. سعد رضی اللہ نے بیٹے سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو متقی ہو. یہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. تقویٰ کیا ہے؟ شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز, اپنے آپ کو بچائے. کیا ضرورت ہے ناجائز چیز میں پڑھنے کی, مشکوک چیز میں پڑھنے کی, پتہ نہیں یہ غلط ہے یا صحیح. تو ضرورت تمہیں کیا ہے ایسی مشکوک چیزوں میں جانے کی کہ غلط ہے یا صحیح. بہت مجبوری پیش آ گئی, کسی سے فتویٰ لے لو کہ جائز ہے یا ناجائز. اگر کوئی کہتا ہے جائز ہے تو ٹھیک ہے, عمل کر لو, وہ جانے اور اللہ جانے. اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے مشکوک چیزوں سے, تقویٰ کی بات. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ بے نیاز ہے, غنی. مطلب یہ کہ اس کی طبیعت اتنی بھری ہوئی ہے, اتنی رجی ہوئی ہے کہ کوئی چیزوں میں کشش باقی نہیں ہے. پیسہ, ڈالرز, پاؤنڈز, کوئی چیز اسے خرید ہی نہیں سکتی. ایک موقف ہے, ایک نظریہ ہے, اس پہ وہ قائم ہے بس. بالکل بے نیازی. حکومتوں والے حکومت سنبھالیں اور جاہ و مال والے وہ اسے سنبھالیں. ہمیں کسی چیز میں شیئر کرنا ہی نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں میں بڑے غور سے یہ چیز دیکھی کہ ان کی مجلسوں میں کبھی دولت اور پیسے کا ذکر بھی نہیں آتا تھا. کوئی چیز نہیں تھی, بس اپنے میں سمٹ کے رہنا. جو اسباب اور وسائل اللہ نے دے دیے انہیں خدا کے لیے استعمال کرنا, باقی کچھ نہیں. اللہ کی توحید, اللہ کا غلبہ, اللہ کی قوت اور طاقت کا استحضار, اور اللہ کی قدرت اور اس کی ہیبت پر نظر چلی جائے تو بے اختیار رو دینا, اپنے وجود کو گناہ سمجھنا اور اپنی نفی کرتے رہنا. بس یہ دیکھا اپنے بڑوں میں, بس یہی چیز تھی جو اصل تھی. ازما ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ سے آخری مرتبہ جو حاضری ہوئی تو گروہ در گروہ لوگ آتے تھے بیعت کرنے کے لیے. ایک اور دوسرے ہندوستان کے انتخابات کا بھی غالباً وقت قریب تھا یا جو بھی تھا, ہندو رہنما بڑے بڑے ملنے آتے تھے. راجیو گاندھی تھے یا کون تھے, وہ بھی اس موقع پہ آئے تھے, جو بھی اس زمانے میں تھے. کیونکہ ان کا حلقہ یہ رائے بریلی تھا انتخاب کا, ان سب لوگوں کو وہاں دیکھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بے نیازی اور ان کے مزاج کا یہ حال تھا کہ گورنر اور چیف اور فلاں اور فلاں آئے اور یہ بھی نہیں کہا کہ تشریف رکھیں, بس آئے حال میں کھڑے ہوئے. حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے, ہاتھ ملایا, بڑی عزت احترام ایک دوسرے کا, اور ان ساری چیزوں کے ساتھ بس انہوں نے کہا حضرت دعا کیجئے. بعض نے پاؤں چھوئے, کوئی تغیر نہیں آیا کہ پاؤں چھوئے ہیں کہ نہیں چھوئے, ہاتھ چھوئے ہیں کہ نہیں چھوئے. بے اختیار ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا تھا کہ انہوں نے کہا, وہ تاتاری جو تھا نا شیخ کا حلقہ دمشق میں بہت زیادہ ہو گیا تھا, تو تاتاریوں کا جو بادشاہ تھا اس نے بلایا. اسے ڈر لگا کہ کہیں حضرت کسی دن میرے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں تو دمشق دارالحکومت میں کھلبلی مچ جائے گی اور فوج اور عوام لڑ پڑیں گے آپس میں، ہوگا کیا؟ تو اس نے کہا کہ شیخ میں نے سنا ہے کہ آپ کو حکومت میں کوئی دلچسپی ہے. انہوں نے کہا تمہاری مملکت میں، واللہ ملکک، اللہ کی قسم تمہاری سلطنت، اور تاتاریوں نے جتنا عالم اسلام فتح کر لیا ہے سارے تاتاریوں کی سلطنت لا یساوی فی السن میری نظر میں ایک ٹکے کے برابر نہیں. یا قوم انکم فی وادن وانا فی وادن، لوگو بادشاہ سلامت آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا وہ دنیا ہی اور ہے، جس دنیا میں میں زندگی گزار رہا ہوں وہ دنیا ہی اور ہے، مجھے کیا پرواہ ہے تمہاری حکومت کی. ان نبستانی فی صدری، میرا باغ میرے دل میں ہے، میرا علم میرے پاس ہے، جہاں چاہوں باغ بچھا کر بیٹھ جاؤں، تمہاری کیا حیثیت اور اوقات. یہ بے نیازی تھی. دنیا کی کوئی چیز ان لوگوں کو متاثر نہیں کر سکی. ان کے شیخ بھی ایسے ہی تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائےپوری رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی. کسی نے آ کے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے کچھ عنایت ہو، تو فرمایا انتظار کرو اللہ تعالی کی طرف سے کچھ آئے تو تمہیں دے دیں گے. کچھ دیر کے بعد کوئی صاحب آئے کوئی بڑی رقم لے کے، رضوا ابو الحسنی ندوی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے مواقع پہ خود ہی ہٹ جایا کرتے تھے، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اب کسی نہ کسی کو حضرت دے دیں گے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا مجھے نہیں چاہیے، اس نے زیادہ اصرار کیا. پھر حضرت جب بالکل ہی انکار کرتے رہے تو جب لیٹے ہیں سونے کے لیے تو سارے روپے اور جو چیزیں تھیں ان کی واسکٹ میں ڈال کے چلے گئے. اٹھے واسکٹ میں دیکھا تو پیسے ہی پیسے بھرے ہوئے تھے، سارے جیب بھرے ہوئے تھے، اندر کے کیا اور باہر کے کیا. تو فرمایا وہ بلاؤ اس کو، وہ جو اپنی بیٹی کا ذکر کر رہا تھا شادی کا، بلایا گیا تو واسکٹ ہی اس کے دے، یہ لے جا. باہر نکلا جب کمرے سے ہم نے کہا لے جا تیری موج ہو گئی، واسکٹ ہی دے دی، یہ بھی نہیں کہ کوئی پیسے کچھ نہیں. پاکستان آنا تھا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت فرماتے تھے کہ ظہر کی نماز خانقاہ مسجد باہر نکلے تو فرمایا میں اور منظور نعمانی اور فلاں فلاں کھڑے تھے، نام بھی لیے تھے حضرت رحمت اللہ، سوچوں تو یاد آ ہی جائیں گے. تو فرمایا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، سردی ہیں، موم رکھ لی ہے کیونکہ ایڑیاں جیسے پھٹ جاتی ہیں تو اس میں موم بھرا جاتا تھا، میں وہ رکھ لیا ہے. تو ہم نے کہا حضرت وہ تو نہیں رکھا. فرمایا ہو وہ رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، سردیاں آ رہی. یہ کہہ کے ابھی چلے تھے، تھوڑا دور گئے تو ایک صاحب آئے خانقاہ میں داخل ہوئے اور کہنے لگے حضرت کہاں ہے. تو ہم نے کہا اب تو وہ سو گئے، لیٹ گئے اب تو تنہائی میں. تو اسے کہا اچھا یہ دے دینا. تو کہتے فرماتے تھے میں نے دیکھا تو ایک پورا موم کا ڈلا ایک لفافے میں، اور کہنے لگے حضرت کو دے دینا میں تحفے کے لیے لایا. تو جن کا اللہ کے ساتھ اور اس کے خزانوں کے ساتھ اور دن رات اس ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہوں، انہیں کیا پرواہ تھی کہ کسی کے ہاں جاتے اور کچھ کہتے اور کچھ نہ کہتے اور یہ اور یہ. اس لیے بالکل بے نیاز دل. ویسے یہ سمجھ نہیں آتا، یہ جو لوگ بھی ہوتے ہیں اور برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہ دشمن اور وہ دشمن اور وہ دشمن، سوچتے ہیں ہم کہ یار ہمیں تو دوستوں سے محبت نبھانے کا وقت نہیں ملتا، تمہیں اپنے دشمنوں کی شکایتیں اس کا وقت کیسے ملتا. اللہ سے دوستی ہو جائے تو اس کے نبھانے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا، اس کا در پکڑنا، اس کے در پہ بیٹھنا، طویل سجدے، دیر تک اللہ کے سامنے جھکے رہنا، اس کی ذات کا یقین، اس کی صفات پہ بھروسہ، اور اس کے عجائبات کو دیکھنا اور دنیا میں جو عبرت کی چیزیں ہیں ان سے عبرت سیکھنا، اسی سے زندگی میں فرصت نہیں ملتی. کہاں آدمی اس کی تردید کرو اور اس کا برا کہو اور اس کو اچھا. بڑی چیز دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضرت محفظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ، کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آئے تھے خانقاہ میں اور یہ پیسے اور یہ، تو چونکہ وہ حضرت رحمت اللہ کے بہت قریب کے آدمی تھے، بڑی محبت تھی ان کو حضرت رحمت اللہ سے پہ، انہوں نے بھی ان سے تو فرمایا چھوڑو میاں، کیا نوابوں کا ذکر کرتے ہو اور کیا کیا لوگوں کے پیسے کا ذکر کرتے ہو، بیٹھو اور یار کی باتیں کریں. اور میں تمہیں بتاؤں، میں جب سجدہ کرتا ہوں نا تو اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، ہم ڈوب جاتے ہیں سجدے میں، اور کبھی کبھی تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چمی لے لی. اور میاں تم اس کا ذکر کر رہے تھے، ہم تمہیں بتائیں، دیکھو جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بہ از جام جم دیکھتے. یہ جو طبیعت کی بے نیازی ہے نا، یہ بڑی بہت بہت مشاہدہ کیا، کوئی چیز خاطر میں آتی ہی نہیں تھی. علم کی باتیں، اللہ سے تعلق کی باتیں، اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کی پسند اور ناپسند کی مباحث، یہ چیزیں ہوتی تھیں. یہ تھوڑا ہی ہوتا تھا کہ حکومت کا یہ عہدہ ملا اور فلانے نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا، یہ چیزیں نہیں. وہ چیزیں جو مسلمانوں کو نقصان دے سکتی تھیں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، امت کو بچانے کا تذکرہ ہوتا تھا، کیسے امت نے ترقی کرنی ہے، یہ سکیمز، یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور تھوڑا ہی ہوتا تھا کچھ. اور تیسری چیز فرمائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سعد رضی اللہ عنہ کا، میرے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اور ایک گوشے میں پڑا رہے بس. شاید اسی زمانے کے متعلق زیادہ زور دیا ہوگا کہ جب ایسے ایسے ہو جائے نا دنیا میں، تو فرمایا تھا داعی العوام، لوگوں کو چھوڑ دینا، والے کبن نفس خاصا، صرف اپنا خیال کرنا، لوگوں کو چھوڑ دینا. جب جھوٹ گھٹی ہو جائے، یعنی اتنا جھوٹ کوئی شخص بولے جیسے ماں نے گھٹی اسی کی پلائی تھی، پھر کس کا اعتبار رہ جاتا ہے؟ جب صاف طور پہ دجالیت کا مظاہرہ ہو، اور جب صاف شخصی حکومتیں بننے لگیں، اور شورا ختم ہو جائے، اور ایک آدمی اور اس کے حواری اور خوشامدی جو چاہیں وہ کریں. خود سوچو کسی باغیرت انسان کے لیے جس میں غیرت ہو، شرم حیا ہو، کوئی اس طرح غلام بن سکتا ہے؟ ہر آدمی کی عزت نفس ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میری رائے کا احترام ہونا چاہیے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اس سے تو وہ نیل گائے اچھی تھی ان انسانوں سے. رائے پور خانقاہ میں حضرت نے پوچھا ایک دن فجر کے بعد کہ باورچی سے کہ گوشت منگا لیا تھا نا، دوپہر میں پوچھا، دن چڑھے کہ گوشت منگا لیا تھا. اس کی حضرت گوشت تو نہیں منگایا. فرمایا ہو، تمہیں پتا نہیں آج خانقاہ میں شیخ آ رہے ہیں، مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اور مولانا الیاس صاحب بھی آ رہے ہیں. حضرت فرماتے مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کہ میرے حضرت کو مجھ سے ایسی محبت تھی، ایک دن فرما رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے رہے، رونا، حضرت پہ رونا بہت غالب ہو گیا تھا آخری عمر میں، حتیٰ کہ جب بیعت بھی کرتے تھے تو ایک تو رو دیتے تھے بہت زیادہ، اور دوسرے بیعت بھی عجیب ہو جاتی تھی جب کہتے تھے کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پہ، تو اس کے بعد ایک تقریر شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے، دیکھو توحید یہ ہوتی ہے۔ پھر کوئی مولانا رابع صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ پھر یاد دلاتے کہ حضرت بیعت اور بھی فرما لیں، تو پھر اچھا بیعت کر لیتے۔ خدا کی توحید کا اتنا غلبہ کسی پہ نہیں دیکھا، اپنے بزرگوں میں بھی کسی پہ نہیں دیکھا جتنا وہاں دیکھا۔ تو ایک یہ چیز تھی، ایک رونا بہت زیادہ تھا۔ بخاری میں آیا نا حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یا لا یملک عینیہ، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کا اپنی آنکھوں پہ اختیار باقی نہیں رہتا تھا۔ اذا قرئ علیہ القرآن، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال تھا۔ کسی نے کہا کہ چچا میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تمہاری شامت آئے گی ضرور، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سختی سے پیش آئیں گے، تمہاری متعلق یہ رپورٹ پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں حضرت کو، اصل بات کیسے؟ انہوں نے کہا جب امیر المومنین ناراضگی کا اظہار کریں نا، تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ دینا، بس عمر ٹھنڈے برف ہو جائیں گے۔ میں وہی کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ڈانٹنا شروع کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ یہ کہتا ہے، وہ آیت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ۔ ایسی اس آیت کی ہیبت تھی کہ زمین پہ فرش پہ بیٹھ کے اور مٹی پہ ہاتھ رکھ دی اور فرمایا ایو عبد عابد منی، مجھ سے بڑھ کے اللہ کا بندہ کون ہوگا، میں سب سے زیادہ کمزور آدمی ہوں اللہ کے۔ تو حضرت نے محبوب حسین ندوی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ مجھ سے ایسی محبت تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں مختلف کانفرنسز میں جایا کرتا تھا، واپس آتا تھا تو کھانے پہ، تو حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے گھٹنے کے نیچے سے اور اس پہ سے ایک رومال نکالتے تھے جس میں روٹیاں ہوتی تھیں، اور فرماتے تھے کہ دیکھو کھانا، مجھے پتا تھا کہ تم دیر سے آؤ گے تو یہ روٹیاں گرم رہیں، میں نے انہیں دسترخوان میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ تم گرم روٹی کھاؤ۔ اور جب میں جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ علی میاں آ گئے ہیں، اور بھئی رات کو چاول ضرور ہونے چاہیے، یہ چاول کھاتے ہیں، میرے لیے خاص طور پہ چاول پہ۔ تو وہ بھی دن ایسے ہی تھا، فرمانے لگے حضرت کہ گوشت کیا، گوشت تمہیں پتا نہیں، حضرت آ رہے ہیں شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت زیادہ محبت اور شفقتوں کا اظہار ہوتا رہا، شیخ کو بہت بہت نظر عنایت تھی۔ تو فرمایا شیخ تو گوشت کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں، اور گوشت تم نے منگایا نہیں، اور وہاں الیاس صاحب بھی آ رہے ہیں، ہم سنتے رہے پھر چپ ہو گئے۔ یہ وہاں بہت ہوتا تھا، جتنا وہاں ہوتا تھا کسی کا نام لیے بغیر ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہوتا تھا ایسے، بس وہیں ہوتا تھا۔ وہ موم کا جو ڈلا ہے نا، خود حضرت فرماتے تھے کہ بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ کے زمانے میں رات کو بہت سردی ہوتی تھی، اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تربیت کے لیے کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ کسی کے پاس بستر ہے کہ نہیں ہے، اور کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، ذرا مشقت اور مجاہدہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں مسجد کی صف میں لیٹ جاتا تھا کونے پہ، اور پھر اپنے آپ کو گھماتا تھا حتیٰ کہ ساری صف لپٹ جاتی تھی، بس وہ جو بھی گرمی اس سے ہوتی تھی بس وہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں گزر رہا تھا، کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ایک کمبل پڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے اٹھا لیا، دھویا، اور رات کو وہ بچھانے لگا، بڑی راحت پہنچی۔ پھر ہنستے رہے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد کوئی سال ایسا آیا بھی نہیں جس سال میں ایک نہ ایک کم سے کم بستر کہیں سے آنا گیا ہو میرے لیے, نیا بستر. مگر بس وہی سال مشکل میں گزرا تھا. پھر اس طرح کی بہت چیزیں بس وہیں پیش آتی تھی, اوروں کے ہاں تھی مگر تھوڑی, کوئی مقابلے میں نہیں. دیکھو ایک گوشت کے قصے سے بھی کدھر کدھر بات چلی جاتی. کیا کہا غالب نے, ذکر اس پریوش کا پھر اس پہ بیان اپنا. خیر اب گوشت پہ ہی رہتے ہیں. فرمایا خاموش ہو گئے, معمولات خانقاہ کے پورے ہوئے. کیا دیکھتے ہیں شام کو نماز سے پہلے گاڑی آ کے رکی اور ایک نیل گائے پوری سالم اتاری گئی. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا, تو حضرت رحمت اللہ کے غالباً خلیفہ بھی تھے وہ, انہوں نے کہا ہم شاید دیرادون کا بتایا کہ وہاں سے چلے اور رائے پور آ رہے تھے, تو ہمیں پتا تھا کہ آج بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں. اب آگے جو راستے سے گزرے تو ویران سڑک تھی اور اچانک ایک نیل گائے آئی اور آ کے کھڑی ہو گئی, راستہ تنگ, اب جائیں کہاں سے. ہم نے گاڑی ادھر کو گھمائی تو ادھر آئی, ادھر گھمائی ادھر آ گئی, جانے ہی نہیں دے رہی تھی. تو ایک دوست نے کہا کہ یار یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت اپنے ہی کام آنے والا ہے. خیر اترے تو ہماری گاڑی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اب نہ چھری ہے نہ پاؤں باندھنے کے لیے کوئی چیز ہے. ایک ٹرک آیا, اس کو روک کے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا ہاں ہمارے پاس ہے ایک رسی اور چھری, یہی چاہیے. کہنے لگے کہ ہم نے جا کر اسے لٹایا, وہ بالکل لیٹ گئی اور اس کے پاؤں پہ جب رسی باندھی تو وہ پاؤں زور زور سے ہلاتی رہی. ہم نے کہا جانور ایسے ہی ہلاتے ہیں پاؤں. جب اچھی طرح مضبوط کر لی تو اس نے ایک جھٹکا دے کے ساری رسی کو توڑ دی, تو پھر بھی لیٹی رہی. ہم نے کہا یہ عجیب نیل گائے. تو اس کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم تو اس نیل گائے کے برابر بھی نہ ہوئے, مطلب اس کا یہ تھا کہ میں خود ذبح کے لیے حاضر ہوں, مجھے وہاں لے جاؤ, یہ رسیاں باندھنے کی ضرورت کیا ہے. ہم آہوان سہرا سر خود نہ ہاد برکف. حافظ کہتے ہیں کہ سارے جنگل کے ہرن وہ اپنے سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے حاضر ہوئے, با امید آ کے, اس امید پر کہ وہ تشریف لائیں گے جنگل میں, بشکار خواہی آمد اور شکار کرنا ہے, کاش میرے سر پہ پہلا تیر لگے. با امید آ کے روزے بشکار خواہی آمد, کیسا خوش قسمت دن ہے جس دن وہ شکار کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا کہ آخری حج جو تھا 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے اور 37 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ لائے تھے اور باقی ان دونوں حضرات میں سے کوئی. ایسی ہی ہے روایت. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اونٹوں کے پاؤں یا گھٹنے باندھتے تھے اور وہ توڑاتے تھے اور ایک سے ایک آگے بڑھتا تھا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرے. وہ واقعہ اسی, تو کہتے تھے حضرت رحمت اللہ فرماتے کہ وہ اس نے جھٹکا دیا اور رسی توڑ دی اور پھر بھی لیٹی رہی. پھر ہم نے ذبح کیا تو ایسے بھی جس سے پہلے ہی ذبح ہونے کو تیار تھی. پھر ہم نے دونوں چیزیں واپس کی اور اٹھا کر لے آئے ہیں یہ لو. ہم لوگ ہنسنے لگے, ہم نے کہا حضرت آج ہی فرما رہے تھے گوشت کا اور پھر اس کی کھال اتاری اور گوشت پکایا. یہ جو لوگ اس مقام اور مرتبے میں اللہ کے حضور میں چلے جاتے ہیں نا, پھر کوئی چیز نہیں رہتی خفی, بس ایک طرف رہے, اپنا کام کیا, اللہ کو یاد کیا. اس کے نتیجے میں تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. یا تو اللہ کو یہی منظور تھا کہ بس تم تنہائی میں اپنا کام کرو حتیٰ کہ مر جاؤ، اور جو تم نے محنت کی ہے اس محنت پہ، اس بنیاد پہ کبھی بلڈنگ اٹھائیں گے، لیکن کبھی کبھی اور وقت، مصلحت ہے اللہ. اور کبھی کبھی اس پہ خود کھل جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، بس وہ نہج پہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چلاتے رہتے ہیں. اور کبھی اس کے شیخ پہ وارد ہوتا ہے کہ اس آدمی سے یہ کام لے لیا جائے، یہ اس کام کے لیے ہم نے بھیجا. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، متقی آدمی جب دل بے نیاز ہو جائے اور شہرت کی طلب مر جائے. جتنے لوگ دین اور دنیا میں شہرت کی غرض سے آئے، ہم نے ان کی رسوائی ہوتے ہوئے دیکھی. سیدھی سی بات، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. دین اور دنیا میں جس نے یہ ڈول ڈالا کہ وہ شہرت حاصل کرے، بعض کو جلدی اور بعض کو آخر عمر میں محسوس ہو گیا کہ یار غلط راہ پہ چل پڑے تھے. یہ شہرت عذاب ہے، یہ شہرت کی طلب بھی عذاب ہے. ایک کونے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آدمی تھا اور کون نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے، اللہ نے دنیا بھر میں اردو دان جتنے ہیں وہ ترجمہ کہاں اور کہاں پہنچ گیا. 1205 ہجری میں مکمل ہوا، 1305، 1405، 200 اور اب 40 بھی اگر لگاؤ تو 235 سال گزر گئے، 225 سال. اور حضرت رحمت اللہ علیہ پہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ پہ 225 صفحے نہیں لکھے جا سکتے مستند، پتہ ہی نہیں. اب وہ سکندری مسجد دریافت ہوئی ہے ریلوے کی کھدائی میں، جہاں حضرت احمد اللہ بیٹھ کے ترجمہ کرتے، بالکل تنہائی کی زندگی. یہ پہلوں میں بھی تھا ایسے ہی. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، جن کی فتویٰ اور جن کی فقہ حنفی آج دنیا میں گونج رہی ہے، وفات ہوئی، بس 8-10 آدمیوں نے جنازہ پڑھا، کچھ نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جن کے فیصلے اور جن کے زمانے کی فتوحات اپنے پچھلوں اور اگلوں سے بڑھ گئیں. عثمان رضی اللہ عنہ جتنا جغرافیائی اعتبار سے مسلمانوں کو علاقہ دیا ہے، اتنا اور کس حکومت نے دیا ہے. جنازہ ایسے ہی تھا، 7-8 آدمی، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں جنازہ پڑھا دیا. تو اسی ایک راہ یہ بھی ہے کہ شہرت سے بچ کے اور لوگوں کی ساری مباحث سے دور رہ کے آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرے. لیکن دوسرا راستہ کہ مسلمانوں کے امور میں دخل دینا، رہنمائی کرنا، بر وقت رہنمائی کرنا، ان کے کام آنا، وہ بھی ایک راہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ اپنی رضا اور خوشی کے کام لیتا رہے.